بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج ہمیں بات کرنی تھی، جس کا کل کچھ تذکرہ آ گیا تھا، کہ تصوف کیا چیز ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، اس نام کی کیا حقیقت ہے، اس بارے میں بات کرنی تھی. اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے. اور یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کے اندر یہ دو چیزوں کے مجموعے کو ہم انسان کہتے ہیں. ظاہر سے انسان مثلا ہاتھ سے چھو لیتا ہے، آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، لیکن ان سب چیزیں ظاہر میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اس کا تعلق روح سے ہے. کہ جب تک انسان کے جسم میں روح ہے، وہ کیا چیز ہے، قرآن نے بھی اس کو بیان نہیں کیا. قرآن میں جب یہ سوال مذکور ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تو چونکہ انسان اس کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا کہ روح کیا چیز ہے، اتنا تو ہے کہ کوئی ایسی لطیف چیز ہے جو انسان کے جسم میں ہے، جس کے ذریعے سے انسان زندہ سمجھا جاتا ہے، ہر عضو کے اندر حیات معلوم ہوتی ہے. اور جیسے ہی وہ روح نکل جاتی ہے، تو اب گویا کہ اب جسم ہو گیا، لاش ہو گئی، اب وہ انسان نہیں رہا. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ابھی تک انسان کی روح نکل گئی، اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا، کہ اب وہ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جا چکے ہیں، انتقل الی رحمت اللہ. یعنی حالانکہ ابھی جسم موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، تو وہ کون چلے گیا؟ روح چلے گئی. گویا کہ اصل انسان کے جسم اور روح میں بھی اصل چیز جو ہے وہ انسان کی روح ہے. جب روح نکل گئی، گویا کہ ہم نے کہہ دیا کہ اچھا، یہ اب منتقل ہو چکا، اب یہ جا چکا ہے. اب اس کے بعد اس کو ہمارے درمیان، اس جسم کو، چاہے وہ ہمارا کتنا ہی محبوب ترین شخص ہو، لیکن اس کو ہم اپنے درمیان رہنے نہیں دیتے. اس کے ساتھ اب رہنا ذرا مشکل لگتا ہے. اگر جسم رکھا ہوا ہے تو انسان، بہت سے لوگ ڈرتے بھی ہیں ساتھ رہنے میں، اکیلا کمرے میں اگر رات مثلاً رکھا ہوا اس کے پاس، انسان کو کہ اچھا تم یہاں سو جاؤ، لوگ بسا اوقات ڈرتے ہیں. حالانکہ ڈرنے کی کوئی چیز تو ہے نہیں، لیکن بس یہ کہ اب وہ شخص نہیں رہا، اب چونکہ وہ صرف جسم ہو گیا. اب یہ کہتے ہیں کہ اچھا، میت کہاں رکھی ہوئی ہے، یا فلانے کا جسم کہاں رکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہتے فلانے کہاں ہیں، اس لیے کہ روح نکل چکی ہے، اب وہ انسان نہیں رہا، اس لیے کہ اب صرف اس کا جسم رہ گیا ہے. بہرحال جس طرح انسان میں ایک اس کا جسم ہوتا ہے، ایک روح ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اعمال دیے ہیں انسان کو، اللہ تعالیٰ نے، ایک تو ہوتا ہے اس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کا تعلق باطن اور روح سے ہوتا ہے. یہ باتیں تو بہت سی ہیں اس سے متعلق، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصر وقت میں بات واضح ہو جائے. یہ تو الحمدللہ کل بہت سی مرتبہ ہمارے، یعنی جس طرح ہمارے اساتذہ وغیرہ کہا کرتے ہیں، کہ سننے والوں کی برکت سے بہت سی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں اور انسان کہہ دیتا ہے. گزشتہ کل جو بات ہوئی تھی، یہ بہت سے ذہنوں میں یہ سوالات آتے ہیں، اور پتہ نہیں سننے والوں میں سے کس کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا، اور وہ فقہ کے بارے میں بات آ گئی کہ فقہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے متعلق کچھ مختصر تذکرہ آیا تھا. تو بہرحال یہ انسان میں جس طرح یہ دو چیزوں کا مجموعہ انسان ہے، اسی طرح اعمال میں بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے عمل جس کا تعلق ظاہر سے ہے، ایک وہ عمل ہے جس کا تعلق باطن سے ہے. اور یہ ایسی بات ہے جس کو قرآن نے بھی جگہ جگہ بیان کیا، احادیث نے بھی جگہ جگہ بیان کیا، اور ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. حدیث جبرائیل، مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں من جانب اللہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے جاتے ہیں. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حجۃ الوداع کے بعد کا، راجح قول کے مطابق حجۃ الوداع کے بعد کا واقعہ ہے، جبکہ الیوم اکملت لکم دینکم، والی آیتیں نازل ہو چکی ہیں، دین مکمل ہو چکا، ہر چیز واضح ہو چکی. صرف مزید تفصیل اور وضاحت کے لیے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو اس کو دور کرنے کے لیے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جاتا ہے. اور جبرائیل علیہ الصلات والسلام ایک اجنبی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. عام طور پر دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے, اس وقت ایک اجنبی شخص کی شکل میں آئے. اور وہ عجیب روایت ہے, وہ خود روایت ایسی ہے کہ وہ روایت ہی یعنی واقعی پوری روایت سمجھنے کے قابل ہے. بہرحال جبرائیل علیہ الصلات والسلام تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرتے ہیں. سوالات بھی عجیب, آنے کا انداز بھی عجیب, ہر چیز عجیب تھی. پورے صحابہ کی پوری توجہ اپنی جانب متوجہ کر لیتی کہ اچھا کیا ہو رہا ہے, کون آیا ہے, کیا سوالات ہیں. اور جبرائیل علیہ الصلات والسلام نے سوالات کیے تھے, اخبرنی عن الاسلام, اخبرنی عن الایمان, اخبرنی عن الاحسان, اور چوتھی چیز اخبرنی عن الساعہ. لیکن قیامت کے بارے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اچھا اس کا تو وقت کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, مل مسئول عنہا بعلم من السائل, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پانچواں سوال یہ کیا تھا کہ اچھا قیامت, اگر آپ قیامت کا وقت نہیں بتا سکتے تو علامات بتا دیجئے, پھر علامتوں کا ذکر آیا تھا. ان تمام کے بعد تو کتنی چیزیں ہو گئیں, ایمان, اسلام, احسان اور قیامت, چار چیزیں. یہ چار چیزیں تھیں, ان کے بارے میں سوال کیا گیا. اور اخیر میں پھر جب یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, ان کے تشریف لے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, جانتے بھی ہو کون ہے, یہ کون آیا تھا سوال کرنے کے لیے؟ ہر ایک کے ذہن میں تھا اچھا یہ مسافر تو معلوم ہوتا نہیں, اس لیے کہ کپڑے صاف ستھرے, اس زمانے کا سفر ایسا ہوتا نہیں تھا کہ اتنا صاف ستھرا کوئی شخص کہیں دور سفر سے اچانک سے پہنچ جائے. اچانک سے طلع کا لفظ آتا ہے, اچانک سے کوئی شخص آ جائے, تو اچانک سے آ گئے, یہاں کے تو ہے نہیں, اسے کہ کوئی جانتا نہیں, باہر کے ہوتے تو سفر کے آثار ہوتے, ایسا تو تھا نہیں کہ اچھا ہوٹل ہے وہاں جا کر تیار ہو کے آ گئے, وہاں ایسے کوئی اس زمانے میں ایسے کوئی حالات ہی نہیں تھے. تو یہ کون شخص ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا, ہم میں سے کسی کے گھر میں نہیں آیا اور باہر سے اچانک سے آ گیا, سفر کے آثار نہیں, ہر چیز عجیب تھی. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فإنه جبریل, ٹھیک ہے ایک بات تو ہو گئی لیکن اتنا نہیں فرمایا, فرمایا فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. اب بات پوری ہو گئی کہ یہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین, مجھے تو معلوم ہے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ اس میں جو خاص اجزاء بیان کیے گئے وہ پورے دین کا خلاصہ اور اصل الاصول اور نچوڑ ہے, اور سب کے سب دین کے اجزاء ہیں. اور اس میں ایک اہم ترین سوال تھا, اخبرنی عن الاحسان, اور احسان کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب فرمایا تھا کہ جواب احسان کیا ہے, احسان کے اصل معنی آتے ہیں احکام, کسی چیز کو مضبوطی سے پختگی سے کرنا. احسان کے ایک معنی آتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں کسی کے ساتھ احسان کرنا, اچھا سلوک کرنا, وہ معنی یہاں مراد نہیں. احکام, کسی چیز کو پختگی کے ساتھ کرنا, خوبی کے ساتھ کرنا, دل کے دھیان کے ساتھ کرنا. ایک ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے, مثلاً ہم عام کاموں میں بھی کسی کو کام دے دیا, اس کا دل نہیں چاہ رہا, اچھا ادھر ادھر تھوڑا سا کیا جلدی لے لی, مثلاً کسی کو صفائی کا کہا جلدی لی صفائی کر لی. ایک ہوتا ہے کہ اس کا دل لگا کر اچھی طرح دھیان سے کہ نہیں مجھے اچھی طرح یہ بھی اچھا یہ کونا بھی کرنا ہے, ایک انسان دھیان دیتا ہے کسی کام میں, یہ ظاہری اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے احکام, کسی کام کو اچھی طرح ادا کرنا. یہی آپ نے فرمایا, یعنی گویا سوال یہ تھا کہ احسان کیا چیز ہے, تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ظاہر سے اگر سمجھنا چاہو تو یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ اللہ کی عبادت اس تصور کے ساتھ کرو کانک تراہ, وہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنه یراک, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر دیکھنے کا تصور تمہارے اندر ابھی قائم نہیں ہوتا, اس کے درجات ہوتے ہیں, اگر وہ پوری طرح قائم نہیں ہو سکتا تو یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے, وہاں سے تو شروع کرنا ہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن اس تصور میں گویا کہ انسان یعنی اس کے ذریعے سے یہ درجہ حاصل کر سکتا ہے کہ گویا کہ یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ دو طرف سے جب ایک جیسے اس کو گویا کہ ہم یہ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کمپنی میں کسی جگہ کوئی کام کر رہا ہے اور عام کام ہوتا ہے, اچھا انسان ویسے ہی بیٹھا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں اچھا کہیں ہوتا ہے کوئی کام کر رہے ہیں, ان کے جب بڑا سپروائزر کوئی مینیجر وہاں پر آ کر دیکھ رہا ہے, اچھا ابھی پانچ منٹ کے لیے وہ کھڑا ہوگا اور دیکھ رہے کہ کس طرح کام کر رہا ہے, اس وقت وہ کتنا اچھی طرح کام کرے گا. اچھا کوئی زائد چیز نہیں, اب تو فون سائڈ پر رکھ دے گا, ورنہ تو فون بھی ساتھ میں سامنے ہوگا, سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے, لیکن اچھا نہیں اب سب کچھ سائڈ پہ, اب اچھی طرح بیٹھنا بھی اچھی طرح ہے, کسی سے اس وقت بات چیت بھی نہیں کرنی, ورنہ تو اچھا کام کے دوران بات چیت بھی چلتی رہتی ہے. جس طرح کسی بڑے کے عام سپروائزر کے دیکھتے ہوئے انسان کام کرتا ہے, وہ تو ایک عام دنیا دار شخص ہے, ہماری طرح ایک شخص ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تصور کرو، یہ تصور رکھو جو کہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، لیکن اب آگے گویا کہ یہ سوچو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس تصور کے ساتھ ہر عمل ادا کرو. ان تعبد اللہ، عام طور سے جب ان تعبدہ کا لفظ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، تو فوراً ہمارا ذہن چلے جائے گا نماز کی طرف، اس لیے کہ ہم نے گویا کہ عبادتوں کو ایک ہی چیز سمجھ رکھا ہے. کیا عبادت گویا کہ نماز؟ حالانکہ عبادت کیا ہے؟ ہمارا ہر اٹھنا بیٹھنا عبادت ہونا چاہیے، ہمارا یہ ابھی سننا یہ بھی عبادت ہے، ہمارا کوئی حدیث کی کتاب پڑھنا یہ عبادت ہے، ہمارا گھر کے کاموں میں خاص طور پہ عورتوں کے لیے کہ گھر میں جب کھانا پکا رہی ہیں تو اس کو ویسے ہی اپنے آپ پر مجبوری سمجھ کر اور ایک بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ثواب کا کام سمجھ کر کریں، عبادت ہے. پورا وقت جو کچن میں لگاتی ہیں وہ ضائع کیوں ہو؟ اس کو عبادت، اس لیے کہ دوسروں کے لیے کھانا پکا رہے ہیں، دوسروں کی خدمت ہو رہی ہے، کسی کو اس کے ذریعے سے راحت پہنچے گی، کوئی کھانا کھائے گا، حقوق ادا کرنے ہیں، بچوں کے ہیں، گھر والوں کے ہیں، دوسروں کے ہیں، والدین کے ہیں، جن کے بھی، تو جن کی بھی یہ خدمت کی جا رہی ہے، یہ سب عبادت ہے. تو اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ انسان کا ہر وقت عبادت ہی عبادت ہو. کیسے؟ اخلاص نیت کے ذریعے. ہے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک مرتبہ مشہور واقعہ ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت دلچسپی، یعنی بہت اچھے انداز سے اس کو بیان فرمایا ہے، آپ بیتی میں مذکور ہے، کوئی پڑھنا چاہے تو وہاں پڑھ سکتا ہے. حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے، ابھی بھی ایک ہیں وہ الگ، تو وہ جو اس وقت کے تھے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا بہت زیادہ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اچھا جب بزرگ سے کسی ایک سے تعلق ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ دوسروں سے سلسلہ، انسان جب مخلص ہوتا ہے تو سلسلہ جڑ ہی جاتا ہے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی خاص مناسبت نہیں تھی، لوگ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ علمی شخص سمجھا کرتے تھے، اور حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تو وہ تو اپنی خلوت میں بیٹھے ہوئے عبادتوں میں لگے ہوئے، ان کو سمجھتے تھے کہ اچھا یہ زاہد آنے دنیا بزرگ، اور واقعی وہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو خالص علمی شخصیت لوگ سمجھا کرتے تھے، یہ تو ایک علمی شخصیت ہے، یعنی ظاہر ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہی پہچانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے، اور یعنی دوسروں کے، یعنی کسی کی بزرگی وغیرہ کو پہچاننے کے لیے بھی تو بزرگی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بہرحال حضرت محمد حبیب الرحمٰن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے ذرا بے تکلفی سے بات بھی کر لیتے تھے، اور اس کی بھی تفصیل ہے، اب بھی میں بیان کی ہے. تو ایک مرتبہ انہوں نے سوال کر لیا کہ دیکھو میں بھی تو ابھی جا رہا ہوں، بس یہ ہے کہ مختصر سا ایک سوال کر لیتا ہوں، اور دو دن کے بعد یا تین دن کے بعد کچھ بتایا تھا میں آؤں گا، اس وقت مجھے جواب دے دینا، بس مجھے یہ بتا دو تصوف کیا بلا ہے. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واپس آؤ گے جب آؤ گے، ابھی سے جواب سن لو، میں بتا دیتا ہوں. تصوف کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، اس کی انتہا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ. وہ بیچارے کہتے ہیں کہ میں بالکل خاموش، ذہن میں سوچا ہوا تھا کہ یہ کہیں گے میں یہ جواب دوں گا، یہ کہیں گے میں یہ جواب دوں گا، پوری بنیاد ہی توڑ دی، پوری بنیاد ختم کر دی، اور واقعی ایک حقیقت ہے، بہت مختصر وقت میں جو جواب دیا لیکن بہت جامع جواب ہے، اس کو جتنا ہم اس کی گہرائی میں جائیں واقعی جواب یہی ہے کہ تصوف کیا ہے. حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. انسان ہر عمل کے وقت، جس کو ہم نے اس رمضان کے مہینے میں جب پہلے دن جو بات کی تھی یہی تھی کہ دیکھو عمل میں تین چیزوں کا اہتمام کر لو، عمل قیمتی بن جائے گا. نیت کو حاضر کرو، نیت کو خالص کرو، عمل درست کر لو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہاں پر بہرحال یہ جو ہے کہ تصوف کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی یعنی نیتیں انسان درست کر لے. ظاہر ہے نیت درست کیسے کرے گا؟ حاضر کرے گا. تو ہر عمل کے وقت، انسان بچوں کی تربیت کے لیے کوئی بات کر رہا ہے، ان کے ساتھ کچھ وقت لگا رہا ہے، یا گھر کے کاموں میں ہے، یا کسی اور پڑھنے میں ہے، یا کوئی بھی، یعنی جو بھی انسان کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں کوئی مقصد ہوتا ہے. کیا کوئی ایسا مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو؟ کیا ایسی کوئی چیز ہے جو ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہوئی ہے؟ عام طور پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھریلو کام میں ہم اپنے اوقات کو یہ سمجھ کر کہ اچھا ایک مجبوری ہے، ایک بوجھ ہے، اور خاص طور پہ عورتوں میں ہوتا ہے کہ اچھا اب گھر کے کام کیے، بچیوں کی بھی یعنی وہیں سے تربیت کی جائے کہ یہ ثواب کا کام ہے، یہ جو کچن میں کام کیا جاتا ہے یہ بھی ثواب کا کام سمجھ کر کریں. تو یہ بھی یعنی جس کو کہا انما الاعمال بالنیات، اب نیت یہ ہوگی کہ بس سر سے بوجھ اٹھاؤ تو بوجھ ہی ہٹے گا، نیت یہ ہوگی کہ اچھا اس کا ثواب ملے گا، کتنے لوگ کھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ پکانا تو دور کی بات، کسی کو صرف نمک دے دیا تو ان کے جتنے کھانے میں ذائقہ پیدا ہو گیا اس پورے کھانے کا ثواب ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ ہم ان کے کھانے کے اندر ذائقہ پیدا ہوا ہے ہمارا نمک دینے کی وجہ سے. اتنا سا کام تو پورا پکانا, پوری خدمت کرنا, کتنا بڑا ثواب ہوگا. بہرحال یہ ہے اخلاص نیت, کہ جو عمل کرے اس میں انسان اپنی نیت کو خالص کر لے اور اس میں آگے بڑھتے بڑھتے آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک دھیان ہو جائے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ اللہ کی عبادت اس تصور کے ساتھ ہونے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا ہے. وہ اخلاص کی جب عادت ہوگی, ہر کام میں نیت حاضر کرنے کی اور خالص کرنے کی عادت ہوگی, ترقی کرتے کرتے انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے. یہ گویا خلاصہ ہو گیا. لیکن پھر سوال یہ ہے, سوال یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے کہ قرآن میں اس کو یزکیہم فرمایا, قرآن میں اس کو قد افلح من زکاہا فرمایا, باتیں تو اس میں بہت ہیں, سورہ والشمس کی تفسیر میں بھی بہت سی باتیں بہت تیزی سے گزر گئے تھے لیکن آئی تھیں. بہرحال جب قرآن نے اس کو بیان کیا, احادیث نے بیان کیا اور سب اس کو مانتے ہیں, پھر سوال یہ ہے کہ اس کے انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ کون ہے جو اس کی مخالفت کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لفظ تصوف جو ہے نا, لوگ اس سے چڑھتے ہیں لفظ تصوف سے. حقیقت تصوف جو ہے وہ کچھ, یعنی اس کو چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کہیں کہ نماز پڑھو, کوئی کہ نماز یہ بدعت ہے, بدعت ہے صلاۃ. تو صلاۃ عربی کا لفظ ہے, وہ عربی زبان کا لفظ تھا, ہم اس کو اردو میں جب کہتے ہیں تو نماز کہہ دیتے ہیں. اس لفظ میں تو کوئی برائی نہیں ہے. نام کسی چیز کا جو بھی رکھ دیا جائے, یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اسی طرح قرآن کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں تزکیہ, حدیث کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں احسان, کوئی اشکال کی بات نہیں, کسی کو برا نہیں لگے گا. ہم اس کو جب دوسرے لفظ میں لے آتے ہیں تصوف میں, تو پھر لوگوں کو عجیب لگتا ہے کہ اچھا تصوف کا لفظ کہاں سے آ گیا. بہرحال نام وہ اصل نہیں ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے. لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. پھر سوال یہ ہے کہ اچھا نماز کی تو لوگ مخالفت نہیں کرتے, اس لیے کہ اردو زبان کا لفظ ہے, لیکن پھر ہم اس کا نام احسان اور تزکیہ, یہ نام بعد کا رکھا ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نام نہیں تھا. جیسے فقہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نحو نہیں تھا, صرف نہیں تھا, فقہ کے الگ مستقل, یعنی فقہ کے لفظ تو تھا لیکن وہ ایک عام مفہوم میں, دین کی سمجھ کے مفہوم میں استعمال ہوتا تھا. اس کے بعد جب علوم تقسیم ہو گئے, علوم تقسیم ہو گئے, مختلف علماء نے خاص خاص شعبوں کو سنبھال لیا, تو مثلا بعض تھے جو اس کا ادب سے زیادہ تعلق تھا, ابھی بھی ہمارے یہاں ہوتے ہیں علم الادب, خاص طور پہ تخصص فی الادب پڑھایا جاتا ہے, تو یہ خاص لغت پر زور دینا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ عالم جب بنایا جاتا ہے تو ان کو عربی نہیں سکھائی جاتی, ادب نہیں سکھایا جاتا. ہوتا ہے ادب عربی سکھایا جاتا ہے, لیکن خاص اس کا شعبہ ہوتا ہے جو اس میں تخصص حاصل کرنا چاہے. اسی طرح یعنی حدیث, فقہ, سب کچھ سکھایا جاتا ہے, تفسیر, لیکن عالم کا پورا جو کورس ہوتا ہے اس کے مکمل کرنے کے بعد اچھا تخصص فی التفسیر ہوگا, تخصص فی الحدیث ہوگا, تخصص فی الادب ہوگا. یہ کیا ہے؟ بس اسی طرح کہ انسان ایک مسلمان, اس کے لیے جس طرح نماز ضروری, زکوٰۃ ضروری, جس طرح اس کے لیے ایمان ضروری, اسی طرح اس کے لیے اخلاص ضروری. لیکن چونکہ ایک ایسی چیز ہے اخلاص جو نظر آنے والی چیز نہیں, اس کی ذرا اس میں اور بہت سی چیزیں اس کو حاصل کرنے کے ذرائع اور اسباب ہیں, تو اس کے لیے تخصص ایک الگ سے, یہ خانقاہیں جو قائم کی گئی تھیں وہ اصل اس کے لیے قائم کی گئی تھیں. نام کہاں سے آیا وہ ایک الگ چیز ہے, چونکہ وقت ہمارا ختم ہو ہی چکا. بہرحال یہ نام کہاں سے آیا, تصوف ہوا یہ تھا, یعنی اس کے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں. اس لیے کہ یہ حضرات سیدھا سادہ کپڑا صوف کا, اون کا پہنتے تھے, چونکہ لوگوں میں تعیش بہت آ گیا تھا بہترین نرم کپڑے, تو ان حضرات نے یہ کیا کہ نہیں نہیں ہمیں جب ایک چیز ہے کہ اخلاص حاصل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے, تو ہم پھر ظاہر کو بھی اسی طرح رکھیں کہ نہیں جیسے اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادہ لباس اور اون کا لباس پسند تھا, تو اونی لباس جو اس وقت بہت معمولی لباس سمجھا جاتا تھا وہ انہوں نے اختیار کیا تھا, تو اسی سے ان کو صوف سے, صوفی اور تصوف اور یہ لفظ وہاں سے آ گیا. یہ ایک ماخذ ہے, اور بھی ماخذ بیان کیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل یا گویا کہ یہ نام بات کا ہے, اس کی جو حقیقت ہے وہ اصل ہی ہے. لیکن یہاں بھی ابھی بات پوری نہیں ہوتی. پھر سوال یہ ہے کہ اچھا تو پھر یہ تصوف میں جو مختلف لوگ چیزیں, ٹھیک ہے نام کو ہم چھوڑ دیں, جو اور چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں, اچھا یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں. بعض وہ چیزیں ہیں جو بہت سے لوگوں نے غلط اس میں یعنی رائج کر لی ہیں, جو اصل کے لحاظ سے صحیح نہیں ہیں. اس کی وجہ سے ڈانس ہے, ہوتا ہے رقص وغیرہ کیا جاتا ہے, میوزک ہوتی ہے, قوالی ہوتی ہے, سب اس میں ہوتا ہے اور تصوف کے نام پر ہوتا ہے, تو تصوف کو بدنام کیا گیا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے. تصوف وہی معتبر ہے جو شریعت کے اصول کے موافق ہو, یہ ایک عام قاعدہ کلیہ ہے. تصوف میں وہی عمل معتبر ہوگا اور صحیح سمجھا جائے گا جو شریعت کے عام اصول کے خلاف نہ ہو. اگر شریعت کے اصول کے خلاف کوئی عمل ہے تو وہ تصوف کا حصہ نہیں ہے, وہ شرعی تصوف نہیں ہے. شرعی تصوف وہی ہے جو ہمیں احادیث پر, احادیث میں جو ہمیں باطنی کیفیت اخلاص اور دھیان کی جو ترغیب دی گئی ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو چیز مفید ہو اور شریعت کے اصول کے خلاف نہ ہو, ہم کہیں گے ٹھیک ہے. اب اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مثلا صبح شام کی تسبیحات ہیں, کسی نے اگر معمولات یومیہ پڑھا ہو, یہ کہ معمولات کا پرچہ جو کہا جاتا ہے عام طور سے بیعت ہونے والوں کو دیا جاتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, ہم اس کو کوئی پڑھے, زیادہ تر تو اس کے معاملات اور حقوق اور انسان کی زندگی کو درست کرنے سے متعلق باتیں ہوتی ہیں. ہاں اس میں ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے حدیث میں پڑھا کہ لا یزال اللسان رطبا من ذکر اللہ, ذکر اللہ کو زبان پر دل میں جاری رکھنے کی کوشش کرنا ہے, تو اس کے لیے کچھ اسباب اختیار کیے جاتے ہیں. وہ اسباب کی حد تک ہوتے ہیں کہ مثلا ذکر کر لیا جائے, لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ پڑھ لیا جائے, کسی کو 500 مرتبہ, کسی کو 1000 مرتبہ, جس کی جیسے استعداد. اور یہ وہ کلمہ ہے جس کو احادیث میں کہا گیا کہ سقالت القلوب, دلوں کو صاف کرنے والا ہے. تو اگر دیکھا جائے, یعنی یہ ظاہر ہے بات, وقت پورا ہو گیا اور ہماری بات یہیں تک ہے, بس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نام سے اگر کوئی چیڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ نام تو بہت سے نئے ہیں. بخاری, رواہ البخاری بھی بعد میں ایجاد ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بدعت ہے اس لیے کہ وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. ظاہر ہے یہ سب باتیں اب واضح ہو گئیں کہ یہ نہیں ہے کہ نام بعد میں ایجاد ہوا تو یہ سمجھیں گے کہ یہ چیز بدعت ہے, اس لیے کہ بخاری بھی بعد میں ایجاد ہوئی, مسلم بھی بعد میں ایجاد ہوئی, فن حدیث کے جتنے اصول ہیں سب بعد میں ایجاد ہوئے, تو وہ کیوں بدعت نہیں اور یہ کیوں بدعت ہے. ہاں حاصل کرنے کا طریقہ ہم یہ دیکھیں گے, کوئی ایسی چیز نہ ہو جو شریعت کے اصول کے خلاف پڑتی ہو. شریعت کے اصول کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو ہم کہیں گے کہ نہیں یہ پھر صحیح نہیں ہے. قوالی ہے, اس میں میوزک آتی ہے, اس میں اگر رقص آتا ہے, یہ سب چیزیں ہم کہیں گے غلط ہیں. اگر شریعت کے اصول میں کوئی چیز آتی ہے جو غلط نہیں ہے اور تجربات سے ثابت ہے کہ یہ مفید ہے, ہم کہیں گے علاج کے طور پر اس کو اختیار کرنے میں ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ ایک اصولی بات ہے, ظاہر ہے بات تو ایسی تھی کہ اس کو شاید ایک گھنٹے میں بھی کیا جائے تو شاید بات واضح ہو جاتی, لیکن میں بس اصولی کچھ باتیں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تاکہ اس سے ہماری بنیاد کم از کم درست ہو جائے کہ بنیادی طور پر یہ اصولی طور پر بات یہ جو ہے واقعی, یعنی اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. ہاں بعض چیزیں غلط اس میں رائج کر لی گئی تھیں اور علماء نے اس کو الگ کر لیا, جیسے ظاہری علاج, جسمانی علاج میں بہت سی غلط ڈاکٹر بھی آ جاتے ہیں لیکن لوگ علاج کرنا چھوڑ نہیں دیتا, لیکن روحانی علاج کا چونکہ انسان کو یعنی توجہ نہیں ہوتی, نفس پر شاخ بھی ہوتا ہے, نظر آنے والی چیز نہیں ہے, تو انسان سوچتا ہے نہیں وہ تو کوئی چیز نہیں ہے, اب بس ہمارا تعلق صرف ظاہر سے ہو جاتا ہے اور باطن اور روح اور دل وغیرہ ان چیزوں پر بالکل بے توجہ ہو جاتی ہے, اس لیے کہ ہمیں نظر آنے والی چیز نہیں ہے. خیر یہ ایک حقیقت ہے, دین کا ایک اہم جز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم یعلمکم دینکم, یہ دین کا ایک اہم جز ہے, اس کو حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور اس کو جس طریقے سے انسان حاصل کر لے, جس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. سوال یہ ہے, ایک بات اب پوری ہی کر لوں چاہے وقت تھوڑا اوپر ہو ہی گیا ہے, بات پوری ہی کر لوں کہ پھر بیعت ہونا کیا ضروری ہے؟ بیعت کوئی ضروری نہیں ہے, مفید ہے, مفید ہے لیکن ضروری نہیں ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیا ہے اعمال صالحہ پر, ٹھیک ہے بیعت اسلام ہوتا تھا, بیعت جہاد ہوتا تھا, کیا اعمال صالحہ پر پابندی اور اس پر یعنی استقامت کے لیے اور اعمال صالحہ کے اہتمام کے لیے بھی بیعت ہوتی تھی؟ ہاں ہوتی تھی, صحیح روایتوں میں ثابت ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں, کئی صحابہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ہم ابھی مسلمان ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا بیعت کر لو. کس بات پہ بیعت کریں یا رسول اللہ, ہم تو مسلمان ہیں, ہم بیعت ہو چکے ہیں. بیعت علی الاعمال الصالحہ, اعمال صالحہ پر مداومت کی بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, یہی بیعت ہے, وہی جس کا. اور بیعت میں جو بیعت کے الفاظ کہلوائے جاتے ہیں وہیں جو قرآن کریم میں بیعت کے الفاظ بیان کیا گئے ہیں سورہ ممتحنہ کے اندر, اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن, وہی بات ہے. بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر کی ہے, وہ مستقل ایک مستقل اس پر علماء نے یعنی رسائل اور مضامین لکھے ہیں اور کتابوں میں اس کا ذکر مل جاتا ہے. تو یہ ہے, کوئی ضروری چیز نہیں, لیکن ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ایک تو یہ کہ سنت ادا ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیعت کی ہے اعمال صالحہ پر استقامت کے لیے. دوسرا یہ کہ اس سے انسان کو جب معاہدہ کر لیتا ہے نا, کسی سے بیعت کا مطلب معاہدہ ہے, تو اس سے انسان کو ایک یعنی نفسیاتی طور پر انسان کو ایک قوت حاصل ہو جاتی ہے کہ نہیں اب تو معاہدہ کر لیا ہے تو اب تو مجھے اور زیادہ پختگی حاصل کرنی ہے, اور زیادہ مجھے کوشش کرنی ہے, اس سے کہ میں کسی سے معاہدہ کر چکا ہوں کہ نہیں اب میں یہ غلط کام نہیں کروں گا اور اچھے کام کروں گا. اور پھر یہ کہ انسان کا اب ایک ایک مشیر بن جاتا ہے جس سے انسان مشورے لیتا رہے کہ اچھا یہ غلطی اگر اس طرح ہو گئی میں کس طرح اس کا علاج کروں. ورنہ ہوتا ہے اچھا کبھی جیسے ہمارے مسائل میں ہوتا ہے کبھی اس سے پوچھ لیا کبھی اس سے پوچھ لیا کبھی اس سے پوچھ لیا, ایک نے یہ بتایا دوسرے نے یہ بتایا, ابھی بھی وہی مسئلے چل رہے ہیں ہمارے عید کے سلسلے میں, کوئی کہتا ہے کہ پڑھو کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے, یعنی اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن بس انسان ایک کے طریقے پر چلتا رہے تو تاکہ خامخواہ التباس نہ ہو, یعنی اختلاف رائے ہو سکتا ہے, ایک ہی مسئلے میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہاں پر انسان اگر ادھر ادھر پھرتا رہے گا تو ظاہر ہے کہ اسی میں متردد رہے گا کہ اس کی بات مانوں اس کی بات مانوں, ایک کے رائے کے مطابق چلتا رہے. جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ صحابہ میں یہ چیز رائج تھی کہ ایک کے تقلید کر رہے ہیں تو ان کے مطابق عمل کرتے رہتے تھے, دوسرا کوئی صحابی اور کوئی مسئلہ بتاتا تھا تو کہتے نہیں نہیں ہم تو اس کے مطابق عمل کریں گے, اس میں انسان کو سہولت ہوتی ہے. اور تیسرا بڑا فائدہ بیعت کا یہ ہوتا ہے کہ ایک سلسلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے انسان اس سلسلے میں کسی حد تک متصل ہو جاتا ہے, اور اتصال یہ سلسلے کا متصل ہونے کے مستقل برکات ہوتی ہیں. اصل کام بیعت نہیں ہے, اصل کام عمل ہے, کرنا ہے, کوشش ہے, محنت اور مجاہدہ ہے, اس کے لیے یہ ایک ذریعہ اور ایک مفید چیز ہے جس کے ذریعے سے عام تجربہ یہ ہے کہ فائدہ زیادہ ہوتا ہے. یہ میں نے بہت خلاصہ بتایا ہے, اگر کوئی واقعی دلائل کے اعتبار سے اس کو مفصل سمجھنا چاہے تو یہ شاید اس کے لیے کافی نہ ہو, لیکن میں بس یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے اپنے ذہن اس سلسلے میں صاف رہیں, کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم اس کی کچھ بنیادی باتیں کسی کو بتا سکیں کہ یہ ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کو مانتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اس کے ماتحت اور بہت کچھ ہے, کتابیں وغیرہ بھی ہیں جس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہ بیٹھنے کا جو طریقہ پوچھا ہے کہ بیٹھنے میں نماز میں قعدے میں جو بیٹھے جاتا ہے